السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا ففتھ لیسن ہے, سنت کی فضیلت, اسی کا کنٹینیویشن ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, ہم سنت کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ سنت کی کیا فضیلت ہے, یعنی اگر ہم کرتے ہیں سنت پر عمل یا ہم سنت فالو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں کتنا اجر ملے گا. اور مسئلہ نمبر 24 ہم دیکھیں گے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنے والے کو اپنے ثواب کے علاوہ ان تمام لوگوں کا ثواب بھی ملتا ہے جو اس کے بعد اس سنت پر عمل کرتے ہیں. اب آپ خود تھوڑا سا سوچیے اور غور کریے, تھوڑا سا آپ کے لیے ایک ہوم ورک بھی ہے, سمجھیے کہ ایسی کون سی سنتیں ہیں جو کہ ہم بھلا چکے ہیں یا ہم چھوڑ چکے ہیں. جو سنتیں ہم بھلا چکے ہیں اس میں ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تو بہت یاد رکھتے ہیں, لیکن ہم جو مین سنتیں ہیں وہ ہم یاد نہیں رکھتے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے, نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہتے تھے. پھر اکثر آپ نے نماز ٹوپی پہن کر پڑھی, یعنی سر پر آپ کے کپڑا ہوتا تھا, یعنی آپ کا سر کور ہوتا تھا. اور کبھی کبھی آپ نے بغیر سر کور کے بھی نماز پڑھی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے یہاں کی جو نوجوان نسل ہے وہ 99% نہیں بلکہ 100% ہی بس بالکل ود آؤٹ سر کور کی نماز پڑھتی ہے. کبھی کبھی بلکہ کبھی کبھی بھی کور نہیں کرتے. انڈیا جانے کا اتفاق ہوا تو یا پاکستان جانے کا اتفاق ہوا تو کر لیں گے, ادروائز نہیں. اسی طرح سے مسواک ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بھول چکے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بہت لمبا ہوتا تھا, یعنی جو نفل نمازیں ہیں اس میں آپ بہت ہی لمبے سجود کرتے تھے. تو ہم بھی تھوڑا زیادہ عادت ڈالیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہم ہمیشہ صرف 3 دفعہ سبحان اللہ یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العلیٰ ہم نے پڑھ لی تو یہ کافی ہو جائے گا. یہ تو کم سے کم منیمم ریکوائرمنٹ ہے سجدے اور اس کے رکوع کے لیے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم لانگ, ہمارے سجدے جو ہے لمبے ہوں, رکو بھی سجدہ بھی رکو بھی دونوں بھی لمبے ہوں ہمارے, اور اس میں وہ تمام دعائیں ہم پڑھیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں, آپ کو حسن المسلم میں مل جائیں گی. تو ایسی بہت ساری جو فورگٹن سننا ہے جو ہم بھول چکے ہیں اس کو ہمیں دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی ان سنتوں کو زندہ کرے گا اس کے لیے جو اجر بتایا گیا ہے وہ ہم احادیث سے دیکھتے ہیں. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني حدثني رضي الله عنه حدثني ابي ان جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا سنه من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعه فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا من عمل بها شيئا رواه ابن ماجه حديث صحيح. کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے, میرے والد سے میرے دادا نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا, جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے, جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کمی نہیں ہوگی یا کم نہیں ہوگی, یعنی وہ بھی پوری سزا پائیں گے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک حصہ حدیث کا ایسا ہے جو ہمیں خوشخبری دلا رہا ہے یا خوشخبری دے رہا ہے, اور دوسرا حصہ اتنا اس قدر اس میں ڈراوا ہے کہ روح کہاں پٹتی ہے. اب ہم خود ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کو کن لوگوں میں شامل ہونا ہے, کہ آیا ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو سنتیں زندہ کرنے والے ہیں, انہی لوگوں نے جو سنتوں کو بھلا دیا تھا ان کو دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں, اور ان سنتوں کو زندہ کر کے کیا ہم اپنے اجر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ نہ کرے کہ بدعت ہم کہیں سے ایجاد تو نہیں کرنے والے بن رہے ہیں. تو ہمیں بہت ہی الرٹ رہنا ہے, کانشیس رہ کر زندگی گزارنی ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں ہم بدعت ایجاد کرنے والے نہ بنے, یعنی بدعت کو جاری کرنے والے نہ بنے. بدعت کا مطلب یہ کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا, تو ہم بدعت کو جاری کرنے والے نہ بنے بلکہ ہم بھلائی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے, ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلانے والے بنے کہ یہ یہ سنتیں تھیں اس کو ہمیں زندہ کرنا ہے. جیسے کہ داڑھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں تو ایک کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کسی کو داڑھی نہ ہو, ایون جو مشرق ہوتے تھے وہ بھی رکھتے تھے اور مسلمان بھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ختم ہو گیا اس کا رواج. جو نوجوان نسل ہے ہماری وہ بالکل رکھنا نہیں چاہتی ہے. تو تھوڑی سی محبت پہلے ہم دلائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جب محبت ہوگی تو آپ کی ہر چیز پہ پسند آئے گی انشاءاللہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کتنی پسند تھی آپ دیکھیں, آپ نے فرمایا جو علت قرۃ عیونی فی الصلاۃ, یہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو کیا آج ہم کو نماز ویسی ہی پسند ہے؟ یہ بھی ایک بھولی ہوئی سنت ہے. آج نماز کے لیے اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مارے باندھے اٹھتے ہیں کہ ہائے اب پھر اثر ہو گئی, ابھی تو نماز پڑھی تھی, پھر مغرب ہو گئی, پھر عشاء ہو گئی, اس طرح سے. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے, بہت غلط بات ہے. اللہ تعالی ہمیں بلا رہا ہے اپنی عبادت کی طرف اور ہم اس سے منہ موڑ رہے ہیں یا بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ پھر کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اگر آج ہم اللہ تعالی کی طرف بیزاری کے ساتھ جاتے ہیں اس کی عبادت کے لیے, تو اللہ نہ کرے کل پھر اللہ تعالی بھی ہمارے سے اس طرح سے بیزاری برتے. تو لہٰذا ہم کو نمازوں کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ اور خوشی خوشی نماز کی طرف لوٹنا چاہیے. تو سنت رسول دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں دی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. ان عبد الرحمن بن عبداللہ نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ندر اللہ امرسا میا من حدیثا فبلغہ فرب مبلغ او احفظ من سامع. عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سر و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, تر و تازہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, خوش و خرم رکھے یا اس کے چہرے کو چمکتا ہوا رکھے. ان سب کے معنی ندر اللہ کے معنی جو ہے یہی ہوتے ہیں کہ تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے, خوش و خرم رکھے یا چمکتا ہوا رکھے اس کا چہرہ. کس کا؟ جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جوں کا توں یعنی ایز اٹ از آگے پہنچا دیا. کیوں؟ کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن تک حدیث پہنچائی جائے تو جنہوں نے حدیث سنی تھی اللہ کے رسول سے ان سے زیادہ بہتر آگے والے ہوں گے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننے والے صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام سے حدیث سننے والے تابعین تھے, یہ تبع تابعین تھے. تو صحابہ کرام نے جس طرح سے حدیث کو سنا ٹھیک ہے, انہوں نے ایز اٹ از لے لیا, لیکن جب اس حدیث کو آگے انہوں نے محدثین تک تابعین تک پہنچایا, انہوں نے ان احادیث سے کئی مسائل کے حل نکالے یا انہوں نے ان احادیث کو اور زیادہ اچھے سے یاد رکھا اور دوسرے کئی اور زیادہ لوگوں تک پہنچایا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں بہت بڑی خوشخبری ہے یہ. یعنی اس حدیث کی وجہ سے ایک ایسا دور, ایک ایسا ماحول ہو گیا تھا وہاں پر, جب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کا اگر آپ حال دیکھیں, اور اگر آپ سے ہو سکے تو ضرور کوشش کریے, تدوین حدیث کے کچھ لیکچرز ہیں, اگر آپ لوگ وہ لیکچر سنیں گے تو آپ کو خود, آپ کے دل کے اندر خود ایک شوق, ایک تمنا, ایک امنگ, ایک تڑپ پیدا ہوگی کہ ہم بھی اللہ کے رسول کی احادیث کے لیے کچھ قربانی دیں, کچھ نہ کچھ ہم اپنا حصہ اس میں ڈالیں. کہ محدثین کے اندر ایسا شوق پیدا ہو گیا تھا کہ وہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دین کی تعلیم کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے. کسی نے اس میں کتنے 10 سال لگائے, کسی نے 20 سال لگائے, اور پھر انہوں نے حدیثوں کو سیکھنے کے لیے, حدیثوں کو لینے کے لیے, حدیثوں کو سننے کے لیے دور دراز کے سفر کیے. جیسے خود امام بخاری بخارا سے مکہ اور مدینہ آئے حدیث کے لیے, پھر وہ مکہ سے کئی دفعہ انہوں نے ایجپٹ کا سفر کیا, کبھی سیریا کا سفر کیا, کبھی عراق کا, کبھی بلخ کا, ہر الگ الگ حصوں میں گئے, کئی دفعہ کہا جاتا ہے انہوں نے سفر کیے, اور پھر ہر سال حج میں واپس مکہ آ جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مکہ میں حج کے دوران اتنے دور دراز سے بڑے بڑے اسکالرز آتے تھے کہ جن کا ایک جگہ ملنا ناممکن تھا, لیکن حج میں وہ لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو حج کے دوران سمجھے ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے اسکالرز کا ایک سمجھے ایک جمع غفیر ہوتا تھا مکہ میں. تو اسی بنا پر لوگ زیادہ سے زیادہ محدثین حج کے لیے آتے تھے اور ہر سال حج کرتے تھے, کیونکہ پھر ان کو اس دوران میں بہت ساری احادیث مل جاتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو چونکہ دیکھیں اس زمانے میں تو نہ فون تھا نہ خطوط کا یہ معاملہ تھا، یعنی خطوط بھیجنے کے لیے بھی کئی عرصہ لگ جاتا تھا، اور فون وغیرہ کا تو کوئی سسٹم تھا ہی نہیں، تو وہ لوگ بذات خود جا کر اللہ کے رسول کی احادیث سیکھتے تھے. اور یہ دعا، یعنی اس دعا کے شوق میں، اس دعا کے لیے لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی، لوگوں نے اپنی پوری عمر ان کاموں میں کھپا دی اور اپنا پورا ایفرٹ لگا دیا انہوں نے، جو کچھ ان کے پاس تھا، مال اور وقت، صلاحیتیں، سب کچھ اس راہ میں لگا دیا. یحییٰ بن معین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جدی پشتی رئیس تھے، سمجھے، ان کے والد نے بہت بڑی جائیداد چھوڑی تھی اور ان کے والد کسی علاقے کے گورنر تھے اور بہت کچھ چھوڑے تھے انہوں نے، ان کے والد نے، لیکن انہوں نے پورا کا پورا سرمایہ حدیث کا علم حاصل کرنے میں لگا دیا. آخر کار یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کچھ دفعہ تو سفر میں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کو اپنے جسم کے کپڑے یا پھر ان کو اپنی چپل تک بیچنی پڑی، اور وہ انہوں نے بغیر چپل کے سفر کیا. سوچیں ذرا آپ کہ یہ معاملہ ہو گیا تھا. اور خود امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا پورا سرمایہ کسی کے پاس دے دیا اور کہا کہ تم میرا بزنس کرو اور مجھے تھوڑا سا منافع دے دینا، اور اپنی پوری زندگی حدیث کا علم حاصل کرنے میں اور لکھنے میں لگا دی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں، لیکن جو کام وہ لوگ کر کر گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ آج اس کا کتنا ان کو اجر مل رہا ہوگا انشاءاللہ. اب آپ بتائیے، میں اور آپ اس حدیث کو سن کر، میں بھی سن رہی ہوں یہ حدیث اور آپ بھی سن رہے ہیں یہ حدیث، جس میں اللہ کے رسول اتنی خوبصورت دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھے. کسے؟ جس نے میری بات سنی. حدیث، میں اور آپ بھی حدیث سن رہے ہیں. پھر اسے یاد رکھا جوں کا توں، جیسا سنا تھا ویسے ہی یاد رکھا، اور پھر اسے ایز اٹ از آگے پہنچایا. تو اس کے لیے اتنی پیاری دعا ہے. تو اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی اس دعا کے مستحق بننے کے لیے، صحابہ کرام نے، تابعین اور تبع تابعین اور محدثین نے اپنی زندگیاں لگا دی، کیونکہ ان کو اللہ کے رسول کی دعا کا مستحق بننا تھا. وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی دعا انہیں ملے، اور اس بنا پر انہوں نے پوری زندگی حدیث کا علم حاصل کرنے اور اسے پھیلانے میں لگا دیا. اب آپ بتائیے، میں نے اور آپ نے کیا کیا حدیث کے لیے؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق نہیں بننا چاہتے؟ ضرور بننا چاہیں گے. تو اگر بننا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس راہ میں اپنی زندگی لگا دیں. حدیث پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یہی کام ہم کرتے رہیں. قرآن اور حدیث، یہی دو چیزیں ہیں ہمارے لیے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور دعا ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ندر اللہ امرا سمع منا حدیثا فبلغه کما سمع فرب مبلغ او امن سامی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی تھی، کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سیم وہی بات ہے، سمجھے. تو یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور اوپر کی حدیث ابن ماجہ کی ہے، وہ بھی صحیح ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ حدیث کے الفاظ بالکل تقریباً ملتے جلتے ہیں، بس ایک آدھ لفظ کا فرق ہے، لیکن صحابہ کرام نے کس قدر یاد رکھا کہ وہ جیسا لفظ سنتے تھے وہی لفظ بیان کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی حدیث میں لفظ ایڈ نہیں کرتے تھے. اور اگر اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ایک لفظ کہا اور دوسری دفعہ دوسرا لفظ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے اس کو اسی طرح یاد رکھا اور وہ دوسری حدیث بن گئی. تو یہ آپ دیکھیں، ان کے دراصل ان کے سچے ہونے کی نشانی ہے کہ صحابہ کرام، حدیث کی فیلڈ میں ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عدل والے ہیں. عدل سے مراد یہاں پر یہ کہ سچ بولنے والے ہیں، وہ کبھی اس معاملے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے اللہ کے رسول کی احادیث کے اللہ کے رسول کی احادیث کے معاملے میں انہوں نے ہمیشہ سچ بولا. حدیث کے معاملے میں اس میں کبھی کوئی اپنی طرف سے کچھ ملایا نہیں. اگر ان سے سننے میں کچھ شک و شبہ ہو جاتا تو وہ حدیث بیان کرتے وقت ضرور یہ جملہ کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ لفظ سنا تھا یا یہ لفظ سنا تھا، دونوں لفظ بیان کر دیتے تھے، لیکن اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرتے تھے. اور یہ اللہ کے رسول کی اتنی پیاری دعائیں تھیں اللہ کے رسول کی احادیث کو حفظ کرنے کے لیے، اور پھر صحابہ کرام نے اس دعا کے مستحق بننے کے لیے ان احادیث کے لیے اپنی پوری زندگیاں لگا دی. ایک ایک صحابی اللہ کے رسول کی احادیث کو لینے کے لیے کوئی دوسرے صحابی کے پاس جاتے، اور جو کہ بہت دور دراز کے علاقے میں چلے گئے ہوتے، کوئی مصر چلا گیا تھا، کوئی سیریا چلا گیا تھا، کوئی عراق چلا گیا تھا. تو پھر یہ دوسرے صحابی مدینہ سے وہاں تک کا سفر کرتے اور ان صحابی سے جا کر خود حدیث سنتے کہ تم نے فلاں حدیث اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سنی تھی، لہٰذا تم وہ مجھے بھی سناؤ. تو پھر ان سے وہ حدیث لیتے اور پھر واپس آ جاتے. تو انہوں نے حدیث کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم بھی حدیث کے لیے اپنی زندگیاں لگانے والے بنیں. آگے کا چیپٹر دیکھیں، اہمیت السنہ، سنت کی اہمیت. اب جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اہمیت میں دراصل اس کام کو نہ کرنے کے نقصانات بتائے جاتے ہیں، فضیلت میں کیا ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے فائدے بتائے جاتے ہیں، اور اہمیت میں اس کام کو نہ کرنے کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کی اہمیت کو جو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں یا اس کو لائٹ لیتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، تو وہ دراصل کس قدر اپنے لیے ایک طرح سے آخرت میں نقصان کا سودا کر رہے ہیں. زیادہ ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکافی سمجھ کر غیر مسنون طریقوں پر محنت اور مشقت کرنا آپ کی ناراضگی کا باعث ہے. یعنی کوئی اگر زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ سوچے کہ اچھا اللہ کے رسول تو چار فرض پڑھتے تھے ظہر میں، میں چھ پڑھ لوں، تو یہ الٹا اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے. بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے، نہ ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی سنت میں، اور نہ ہی کچھ ترمیم کر سکتے ہیں، نہیں کچھ کمی کر سکتے ہیں، بلکہ جیسا ہے ویسے ہی ایز اٹ از ہم کو کرنا ہے. ہم کو زیادہ نیک اور متقی بننے کے لیے کچھ زیادہ کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کو زیادہ ہی متقی اور نیک بننا ہے تو صرف اللہ کے رسول کو ہم فالو کر لیں تو ہم بن جائیں گے متقی انشاءاللہ. تو وہی عمل قابل ثواب ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. عن انس رضی اللہ عنہ یقول جاء ثلاثة راحة الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروك انہم تقالوها فقالوا وأین نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال احدهم اما انا فإنی اصلی الليل ابدا وقال آخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري. بہت ہی بہترین حدیث ہے، اور آپ کو یہ اتنا حصہ ہمیشہ مل جائے گا. ہمارے یہاں جو شادی کے کارڈ آتے ہیں نا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ والا جملہ آپ کو مل جائے گا ہر جگہ شادیوں کے کارڈ میں. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے گھروں میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے بھلا، ان کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، لہٰذا ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. خود کا خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا یعنی سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ترک نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا. اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے، یعنی وہ تم ہی لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی ان کے اقرار پر پھر آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں. یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا اللہ کے رسول کا طریقہ تربیت ہے، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور کیا مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر صحابہ اکرام نے ایز اٹ از لیا، انہوں نے پھر کبھی اپنی طرف سے کوئی نہ زیادہ کرنے کی کوشش کی اور نہ کمی کی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتاتے ہیں وہی صحیح ہے. لیکن ہائے افسوس کہ آج ہم نے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے چکر میں ہم نے سنت کو تو پس پشت ڈال دیا، سنت پیچھے چلے گئی، اور ہماری خود ساختہ سوچیں، خود ساختہ طریقے، خود ساختہ درود، خود ساختہ اذکار اور خود ساختہ وظیفے آج وجود میں آ گئے، جس کا سنت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کبھی 1,25,000 مرتبہ کوئی چیز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری رات جاگنے کے لیے نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 100 رکعت رات میں پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بھلا ہم نیک ہو سکتے ہیں؟ بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تمہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہوں، تمہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے میرے اندر، تو تم مجھ سے زیادہ نیک عبادت کر کے، نیک کام کر کے زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار نہیں بن سکتے، تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے تو تہجد میں سوائے 11 رکعت کے یا زیادہ سے زیادہ 13 رکعت کے کچھ نہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھا، تو پھر بھلا ہم کیسے 100-100 رکعت پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایک رکعت میں 100-100 قل پڑھتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، واللہ اعلم، ہمیں کچھ اندازہ بھی نہیں ہے۔ پھر کیسے 1,25,000 مرتبہ اضافہ وظیفہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، جبکہ اللہ کے رسول نے 100 دفعہ سے زیادہ کوئی ذکر اذکار ہمیں نہیں بتائے؟ تو نعوذ باللہ، کیا ہم اللہ کے نبی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عقل مند ہیں، یا ہم اللہ کے رسول سے زیادہ بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہیں؟ جب اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ یہی تو بدعت ہے کہ جو کام ہمارے دین میں نہیں ہے اور ثواب سمجھ کر اس کو کیا جائے تو یہی بدعت ہے۔ جتنے وظائف ہیں، جتنے خود ساختہ درود ہیں، یہ سب سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سب سے بیسٹ درود درود ابراہیمی ہے، اور سب سے بیسٹ طریقہ اللہ کے رسول کا ہے کہ آپ سرسم رات میں تہجد کے لیے 11 رکعت پڑھتے تھے نماز ٹوٹل وتر ملا کے، اور کبھی کبھی آپ نے اس میں کچھ اضافہ بھی کر لیا، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے جو ذکر اذکار ہمیں بتائے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سبحان اللہ وبحمدہ، اتنا بھی اگر آپ کہتے ہیں، یا استغفر اللہ، تو یہ سب 100-100 دفعہ کا ذکر ملتا ہے، یہ 70 دفعہ کا ذکر ملتا ہے، اس سے زیادہ کا ہم کو ذکر نہیں ملتا۔ تب جو بھی کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ میری سنت سے منہ موڑنا ہوا، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوچے ذرا، جب قیامت کے دن وہاں پر کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور اللہ کے رسول لا تعلقی کا اظہار کریں گے، تو کیا ہمارا حال ہوگا؟ ہمیں اچھی لگے گی یہ بات کہ ہمارے رسول ہم سے لا تعلقی کا اظہار کریں، کہہ رہے کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو آپ خود سوچیں ہمیں کیسے لگے گا۔ تو لہٰذا ہم کو وہی کام کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا، رواه البخاری۔ سبحان اللہ، یہ بھی حدیث ہمیں کتنا کلیئرلی ہم کو بتا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو کسی بات کا حکم فرماتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جنہیں وہ کر سکتے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے، ہم آپ کی طرح، یعنی اللہ کے محبوب، تھوڑے ہی ہیں، آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ عبادت کرنے دیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے کہ اس کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر ظاہر ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، حدیث سے کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے رسول سے زیادہ ایکسٹرا کام کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اتنے محبوب نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ خبردار، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ آپ کا غضب، آپ کا غصہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہو گیا، اتنا آپ غضبناک ہوئے۔ تو اللہ کے رسول کے قدموں سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کریے، آپ زیادہ متقی نہیں بن سکتے۔ آپ اللہ کے رسول سے کتنا بھی آگے بڑھ جائیں عبادت میں، آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ لہٰذا کرنا کیا ہے؟ وہی کرنا ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، یا آپ کی سنتیں ہیں، اس کو فالو کرنا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه۔ متفق عليه، حدیث ہے، سب سے اوتھینٹک، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو اس کی رخصت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے وہ رخصت لینے سے پرہیز کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تم لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں، اور لوگوں کی نسبت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، یعنی تم لوگ نہ تو مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقف ہو سکتے ہو اور نہ ہی مجھ سے زیادہ متقی بن سکتے ہو۔ سبحان اللہ، ساری باتیں اس میں آ گئی، یہ ایک حدیث پورا نچوڑ ہے سمجھے۔ تو اگر ہم کتنے بھی زیادہ نیک کام کر لیں، نہ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے زیادہ واقف ہو سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کون واقف تھا؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا آپ نے جو کام کیا ہم کو وہی کرنا ہے، آپ کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ میرے بزرگ آنے چاہیے، نہ میرے ولی، نہ میرے پیر، کوئی بھی نہیں، نہ میرے والدین اور نہ میرے رشتہ دار، بلکہ پہلے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا آپ کی تاکید۔ پھر اللہ کے رسول کا حکم نہ ماننے والوں کو آپ نے سزا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تواصلوا قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني ابي يدعمني ربي ويسقيني فلم ينته عن الوصال قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين او ليلتين ثم راوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تاخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم رواه البخاري۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے بغیر مسلسل روزے نہ رکھو، اس کو وصال کے روزے کہتے ہیں، یعنی آپ روزے رکھنا لیکن مغرب میں بھی افطار نہیں کریں گے، بلکہ مسلسل بغیر افطار کے روزہ رکھتے رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے کبھی کبھی، تو ان کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اس طرح سے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایسے وصال کے روزے نہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب رات کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہیں آئے۔ تو ابو ہریرہ کہتے کہ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دو دن یا مسلسل دو رات روزہ رکھا، پھر اتفاق سے عید کا چاند نظر آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر چاند نظر نہ آتا تو میں ابھی مسلسل روزے رکھتا، یعنی گویا ان کو سزا دینے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی، یعنی میرا حکم نہ ماننے والے لوگ بھی میرے ساتھ روزہ رکھ کر انہیں سزا ملتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بعض وقت اللہ کے رسول کیا کرتے تھے کہ نہیں، روزہ رکھتے تھے، رمضان ہی کی بات ہوگی کیونکہ یہاں چاند دکھنے کی بات آئی ہے عید کی، تو آپ بغیر افطار کے پھر روزہ رکھ لیتے تھے، یعنی مغرب میں آپ افطار نہیں کرتے بلکہ روزہ رکھ لیتے۔ تو آپ کا دیکھا جائے کہ کچھ صحابہ اکرام کو بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ایسا وصال کا روزہ رکھیں جس میں افطار نہ ہو۔ جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو خبردار کیا، وارننگ دی کہ دیکھو میری طرح روزہ نہ رکھو، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام پھر بھی رکھتے رہے، تو اتفاق سے عید کا چاند نظر آ گیا۔ ورنہ اللہ کے رسول فرماتے کہ میں پھر مسلسل اور دو تین دن روزے رکھتا، یعنی بغیر افطار کی، تو ان کو خود بخود پھر سامنے والے کو سزا مل جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اتنا بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا، یہ تو اللہ کے رسول چونکہ نبی تھے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی وہ طاقت دے دیتا ہو، جو بھی قسم کی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ کرے، سبحان اللہ۔ تو یہاں اللہ کے رسول خود فرما رہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تم کو وہ بات نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا تم اس طرح کے وصال کے روزے نہ رکھو۔ ہمارے ایک اور بھی کانسیپٹ ہے، کچھ لوگ وصال کے روزے اس کو کہتے ہیں شاید رجب، شعبان، رمضان، ایک ساتھ تین مہینے کے روزے رکھنا، اور میں نے خود دیکھا ہے کچھ خواتین کو جو اس چکر میں اس قدر بیمار ہو جاتی تھیں کہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کو سنبھالنا پڑتا تھا، یا ان کے لینے کے دینے پڑ جاتے تھے، اور پورے گھر والوں کو ان کی خدمت میں پھر لگے رہنا پڑتا تھا۔ اور بعض خواتین کو یہاں تک دیکھا کہ جو شوہر والی ہیں، بچوں والی ہیں، لیکن تین مہینے وصال کے روزے رکھتے ہیں، پتہ نہیں وصال کہتے ہیں یا وصال کہتے ہیں اس کو، تو وہ تین مہینے وصال کے روزے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب، بچے بیچارے ڈسٹرب، ہسبینڈ ڈسٹرب، جبکہ نفل روزہ عورت کو بغیر ہسبینڈ کی مرضی کے رکھنا ہی چاہیے، ہسبینڈ پرمیشن دے تبھی رکھے، یا بلا وجہ اتنی کمزوری آ جائیں گی نا اگر آپ دیکھیں مسلسل تین مہینے روزے رکھیں، تو یہ تو الٹا خلاف سنت ہو گیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ آپ نے 15 شعبان کے بعد پھر روزے نہیں رکھے، کیوں؟ کیونکہ اس کی جو حکمت بتاتے ہیں صحابہ کرام کے، رمضان کے لیے طاقت آپ کے اندر پیدا ہو۔ تو بہرحال ایک طرف ایکسٹریم یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے روزے رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ایکسٹریم یہ ہے کہ کچھ لوگ روزے، فرض روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرنا ضروری ہے. خود سے ہم نئے نئے طریقے یا خود سے زیادہ عبادت کر کے زیادہ اجر نہیں حاصل کر سکتے. اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کر لیے وہی ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہے. سنت کا علم ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فسام حتی بلغ قرى الغمیم فسام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتی نظر الناس الیہ ثم شرب فقیل له بعد ذلك ان بعد الناس قد صام فقال اولئك الاساط اولئك الاساط رواه مسلم. بہت ہی بہترین حدیث ہے یہ بھی, اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فتح مکہ والے سال مکہ کے لیے مدینہ سے نکلے تو آپ نے روزہ رکھا. جب قرائے غمیم پر پہنچے, ایک جگہ کا نام ہے مکہ سے قریب, تو پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا. چنانچہ آپ نے پانی کا پیالہ منگا کر اونچا کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا, پھر آپ نے پی لیا. بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ لوگ نافرمان ہیں, یہ لوگ نافرمان ہیں. اب آپ سوچیں, یعنی وہ لوگ روزہ توڑنا نہیں چاہ رہے تھے اور اللہ کے رسول نے پیالہ اونچا کر کے پی لیا اور یہ بتانا چاہا کہ میں روزہ توڑ چکا ہوں, روزہ افطار کر چکا ہوں, کیونکہ سفر میں تھے وہ لوگ اور جہاد کے لیے جا رہے تھے. اور ویسے بھی ہم سب جانتے کہ سفر میں روزہ رکھنے کی رخصت ہے, اور یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں. ہمارے یہاں پر سفر میں روزہ رکھنا نیکی سمجھا جاتا ہے, روزہ چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں سفر میں پوری نمازیں پڑھتے ہیں, قصر پڑھنا نہیں چاہتے, بلکہ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ نہیں قصر پڑھیں گے تو کم اجر ملے گا کیونکہ نماز آدھی ہو گئی ہے. استغفر اللہ, اگر وہ جان لیتے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر کی ہے, کم نماز پڑھی ہے, تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بھلا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے تو آپ کی سنت ہی کو تو ہمیں فالو کرنا ہے. تو یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جب فتح مکہ کے لیے لوگ نکلے تو اللہ کے رسول نے جان بوجھ کر لوگوں کو دکھا کر پیالے میں پانی پی لیا تاکہ لوگ دیکھ لیں اور اپنا روزہ افطار کر لیں, لیکن لوگوں نے نہیں کیا. اور بعض روایت یہ بھی پتہ چلتی کہ کچھ لوگ بے ہوش ہو کر گر بھی گئے بعد میں آخر میں سفر میں. تو اللہ کے رسول نے پھر کیا فرمایا, یہ نافرمان ہے, یہ نافرمان ہے. سوچیں ذرا کیا کر رہے ہیں, نیکی کا کام کر رہے ہیں, لیکن نیکی کا کام کرنے کے باوجود بھی چونکہ اللہ کے رسول کی سنت کو فالو نہیں کیا تو کیا کہا جا رہا ہے ان کو, نافرمان ہیں. اب آپ سوچ لیں کہ اللہ کے رسول کی سنت سے نہ ایک قدم آگے جایا جا سکتا نہ ایک قدم پیچھے ہٹا جا سکتا ہے. جو عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہم مردود ہے, یعنی ناقابل قبول ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. متفق علیہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں, وہ کام مردود ہے. اب آپ سوچ لیں کہ اس کام کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے, جو دین میں نہیں ہے, بھلے ہی چاہے آپ اس کو بہت زیادہ نیک کام سمجھ کر کرے لیکن اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا, کوئی اجر نہیں ملے گا. کتاب و سنت کی پیروی سے ہٹنے کا نتیجہ گمراہی ہے, اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به کمثل رجل اتا قومه فقال یا قومی انی رأیت الجیش بعینی وانی انا النذیر الاریان فنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من أسواني وكذب من ما جئت به من الحق. متفق عليه. حديث ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اور اس ہدایت کی مثال جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنے قوم کے پاس آئے اور کہے, لوگو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جسے تمہیں واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں, وارن کر رہا ہوں, لہذا اس سے بچنے کی فکر کرو. قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور راتوں رات چپکے سے نکل گئے, جبکہ دوسرے لوگوں نے جھٹلا دیا اور اپنے گھروں میں غفلت سے پڑے رہے۔ صبح کے وقت لشکر نے انہیں آ لیا اور ہلاک کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا۔ یہ مثال میری اور مجھ پر نازل کیے گئے حق کی پیروی کرنے والے اور نہ کرنے والے لوگوں کی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس مثال سے اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں کہ ایک قوم تھی جس کو میں نے خبردار کیا، اب انہوں نے تو میری بات مان لی لہذا وہ بچ گئے، اور جن لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور غفلت میں پڑے رہے لہذا اس لشکر نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ مثال ان لوگوں کے جو اللہ کے رسول جو حق لے کر آئے تھے اس کو انہوں نے نہ مانا۔ تو یہ پیروی کرنے والوں کی اور پیروی نہ کرنے والوں کی مثال دی گئی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی بھلا اور ہمارا ہی فائدہ ہے سراسر، اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے اصل میں یہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو فالو کرنا۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم سنتوں سے منہ موڑتے ہیں یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ دراصل ہمارے لیے گمراہی کا باعث ہے یا ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح سے اللہ کے رسول کی سنتوں سے دور بھاگیں یا پھر آپ سے منہ موڑیں۔ عن عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ انہا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لقد ترکتم علی مثل بیداء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک، رواہ ابن ابی عاصم فی کتاب السنہ۔ عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگو میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے وہی شخص گریز کرے گا جسے ہلاک ہونا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جو بہت روشن ہے اور جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اور جو شخص اس سے منہ موڑے گا، دور ہٹے گا، گریز کرے گا تو وہی ہوگا جسے ہلاک ہونا ہے، یعنی وہ اپنی ہلاکت اور اپنی بربادی کا سامان خود مہیا کرے گا۔ ورنہ اللہ کے رسول تو بہت ہی بہترین دین چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے، حق بات بتا کر گئے ہیں ہمیں۔ تو لہٰذا آپ خود سوچے کہ سنت سے ہٹنے کا کتنا زیادہ نقصان ہے، لیکن آج آپ میجورٹی کو دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو میجورٹی ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کا سنت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو جو ہم کو نظر آتا ہے کہ ایک تو دین کے علم سے لا علمی ہے، سنت رسول سے لا علمی ہے، یعنی ہمارے پر حدیث سنانے کا، حدیث پڑھنے کا، حدیث سیکھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ قرآن جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں، ایک دفعہ بچپن میں پڑھا دیا، ایک دفعہ تلاوت کر لی، کبھی جمعہ کے جمعہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اور نمازوں کے لیے بس چھوٹے چار پانچ سورے سیکھ لیے، کم از کم قرآن سے اتنا تھوڑا بہت تعلق ہے، لیکن بہت ہی کم، بہت منیمم ہے۔ لیکن حدیث سے تو کچھ بھی تعلق ہی نہیں، 0% تعلق ہے حدیث سے ہمارا۔ اور ایک اتنا بڑا ایسا دور گزرا ہمارے یہاں ہندوستان میں، 1000 سالہ ایسا دور گزرا جس میں لوگوں کو حدیث سے انٹروڈیوس ہی نہیں کروایا گیا، بس ان کے لیے گرامر، صرف، نحو اور تشریح، شرح پر شرح ان کو پڑھائی جاتی رہی، عربی میں ان کو ماسٹر کیا جاتا رہا، لیکن ان کو احادیث نہیں پڑھائی گئی، جس کی بنا پر ہم لوگ احادیث سے بہت دور ہو گئے۔ بس لوگوں کی سنی سنائی باتیں، جھوٹی باتیں، لوگوں کے اقوال، کچھ علماء کے اقوال، اس کو ہم نے حدیث بنا لیا اور اس کو پیش کرتے رہے، جھوٹی حدیثیں ہمارے پر مشہور ہیں۔ اور وہ جو مشہور ایک حدیث ہے، بہت زیادہ مشہور ہے وہ، کہ اے نبی اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ دنیا اور جہاں کو، آسمان کو پیدا نہ کرتا، بالکل جھوٹی من گھڑت روایت ہے، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح سے بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی، یہ بھی جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں۔ تو بس جس کا جو دل چاہا بتا دیتا تھا، بیان کر دیتا تھا، اور اس کا اللہ کے رسول کا نام لگا دیتا تھا، اور ہم نے بغیر تحقیق کیے وہ احادیث لے لی، ہم نے کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ صحیح حدیث کون سی ہے، غلط کون سی ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے، بہت وقت لگتا ہے، سیکھنا سکھانا پڑتا ہے، کچھ لکھنا لکھانا پڑتا ہے۔ تو ہم نے محنت سے جان چرایا، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل حدیثیں پیچھے چلی گئیں، اور لوگوں کے خود ساختہ اقوال، بدعتیں، علماء کے قول، اس طرح کی وہ چیزیں حدیثیں بنا دی گئیں۔ تو اس کا نتیجہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج اس طرح سے دین سے دوری ہے۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی کہ ہم حدیثوں کو عام کریں، حدیثوں کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نبی یا ولی، محدث یا فقیہ، امام یا عالم کی اتباع کا تصور سراسر گمراہی ہے۔ اب آپ اس میں جتنے لوگ بتائے گئے ہیں سب کو انڈر لائن کر لیں کہ کتنے لوگ بتائے گئے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر رضی اللہ عنہ فقال ان نسن احادیث من یہودا تو اجبنا افترا انتک انکتبا بعده فقال أمتحفكون أنتم كما تحوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ولو كان موسى حيا وما كان لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد والبيهقي حديث حسن ہے. جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں کیا ان میں سے بعض زیادہ اچھی لگنے والی لکھ لیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ یہ ناقص ہے جس طرح یہود و نصارہ اپنے اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑے تھے حالانکہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں. اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے علیہ السلام تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے کوئی چارے کار نہ ہوتا. اب آپ سوچ لیں کہ صرف عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس طرح سے اجازت لینی چاہیے کہ کیا ہم ایسا نہ کریں کہ یہود و نصارہ کی کچھ اچھی باتیں لکھ لیں کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے. تب اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے کہ ہمارے دین میں کوئی کمی ہے کہ ان کی باتیں لکھیں یا ہم کوئی ایسا کمی والا دین لے کر آئے ہیں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے؟ نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی یہی شریعت فالو کرنی پڑتی یا ان کے علاوہ کوئی اور چارے کار نہ ہوتا. تو دیکھیں یہ یہاں پر اتنی واضح بات فرما دی اللہ کے رسول نے تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش رہتی ہے کیا بھلا؟ بالکل بھی نہیں. تو لہٰذا پھر ہم کیا کریں گے؟ جو سنت میں ہے اسی کو فالو کریں گے، جو سنت سے ثابت ہے اسی کو فالو کریں گے، اپنی مرضی سے کوئی ایکسٹرا چیز اس میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یا کچھ کمی بیشی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے سنت کو فالو کرنے والے بنیں اور سنت کی اتباع کرنے والے بنیں اور اللہ کے رسول کی احادیث کو سن کر یاد کر کے آگے پہنچانے والے بنیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.